غسل کرنا لازم ہو جائے تو کن باتوں کا خیال کریں؟ اگر روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے دو باتوں کا تو پہلے خیال یہ کریں، اگر یہ ناپاکی سحری کھانے سے پہلے کی اور سحری کھانے سے غسل کا وقت چلا جائے تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں، غرغرا کریں، ناک میں پانی چڑھائیں اچھی طریقے سے۔ کہ غسل میں تین فرض، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا۔ فرض کیجیے اتنا وقت نہیں کہ آپ مکمل غسل کریں، وضو کر لیں، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھ جائے، دانت اچھی طریقے سے مانگ لیں، کوئی ایسی چیز مانگیں غسل نہ ہو، اس کے بعد میں آپ وضو کر لیں، یا وضو نہ بھی کریں تو یہ دو کام کر کے ہاتھ دھو کر سحری کر لیں۔ اب سحری کرنے کے بعد روزے کا دورانیہ شروع ہو گیا تو اب آپ کو ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں، جو پہلے آپ نے چڑھایا وہ کافی، تاکہ روزہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ کہ ناک میں پانی چڑھانے سے دماغ میں اگر پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ احتیاط کریں۔ اچھا، فرض کیجیے کہ روزے کی حالت میں آپ پر غسل واجب ہو گیا، کچھ عوارض ایسے پائے، تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط برتیں، غر غرا مت کیجیے، کلی کیجیے، کہ کلی کا کرنا فرض، پورے منہ میں اچھی طریقے سے پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی بھی ایک ذرہ برابر جگہ بھی غسل میں جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ یہ ایک غسل کا آسان طریقہ میں نے حالت ہے اس میں ہی بتایا، اور اس میں کچھ باریکیاں کہاں کہاں پانی نہیں جاتا ناپاکی کے غسل میں۔ ایک غسل تو کیا جاتا تھا میل کچیل چھڑانے کے لیے جیسا چاہے آپ کل، لیکن وہ غسل جس سے ناپاکی دور ہوتی اس غسل کی بہت احتیاط ہے، جس پر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک پورا رسالہ تبیان الوضو، اس کے چند مندرجات، کیونکہ یہ سب کے کام کی چیز۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب تک جان کے وہاں پانی نہیں پہنچایا جائے پانی نہیں جاتا۔ ایک تو ناک میں صحیح طرح پانی چڑھانا، خالی ڈبونا نہیں، یہ کان کا حصہ اوپر کا، یہ دیکھیے ہاتھ لگا کر کے، یہ حصے میں جب تک الگ سے آپ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں جائے گا۔ اوپر کا حصہ یہاں پانی ڈالیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر اچھی طریقے سے کان میں اس طریقے سے پہنچائیں دونوں کانوں میں، اور اسی طریقے سے پورے بدن میں جب پانی بہائیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بغلوں کے نیچے بھی پانی گزاریں، تاکہ یہ چیزیں سوکھی نہ رہیں۔ اسی طرح خواتین جب غسل کریں ناپاکی کا، وہ بھی خاص باتوں کا خیال رکھیں، اپنے سینے کے نیچے بھی پانی پہنچائیں، اور یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانی کی جگہ بھی پانی کا پہنچنا بے حد ضروری ہے، ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ آپ کا ایک سوال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا یا نہیں، اور حضور کے معراج کو منامی بتایا، یعنی خواب کی معراج بتایا۔ اب آئیے، حضرت عائشہ صدیقہ پر جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ علم غیب کا انکار کرتی ہیں، خود حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور آئے، چاندنی رات تھی، میں نے پوچھا سرکار کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ مجھے بتائیے، کیا عام آدمی آسمان کے ستارے جانتا ہے؟ کیا عام آدمی کو معلوم ہے کس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ بعض نیکیوں کا اظہار ظاہر سے ہے، بعض نیکوں کا اظہار باطن سے ہے۔ ایک آدمی رات میں تہجد پڑھتا ہے، کسی سے ذکر نہیں کرتا، آپ کو کیا پتا وہ کون سی نیکی کما رہا۔ رات میں وہ حضور علیہ السلام پر تسبیح لے کر 5000 درود شریف روزانہ رات میں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پھیرتا تسبیح، آپ کو پتا کہ وہ کیا نیکی کرتا؟ چپ چاپ سے کسی کی مدد کر دیتا، کسی دیوا یا یتیم کی، آپ کو پتا نہیں، اعلان تھوڑی کرے گا میر حمزہ مسجد میں کہ بھائی خبردار آج میں نے فلاں دیوا کی مدد کی۔ یہ کچھ نیکیاں چھپی بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو پوچھا حضور، ایسا کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے؟ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایمان یہ تھا کہ میں جن سے سوال کر رہی ہوں ان کی نظروں سے نہ کسی کی نیکیاں پوشیدہ ہیں نہ آسمان کے ستارے پوشیدہ ہیں. جبھی تو سوال کیا, ابھی تو حضور نے جواب دیا ہی نہیں. سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کا ایمان کا پتہ لگا یا نہیں, کہ ان کا ایمان کیا تھا, عقیدہ کیا, کہ وہ ایسے سے پوچھ رہی ہیں نہ جس کی نظروں سے آسمان کا کوئی ستارہ اوجھل ہے اور نہ کسی کی نیکیاں اوجھل ہیں. ایک بات سرکار فرماتے کہ دیکھو صدیقہ, تم تو میرے گھر کی عورت ہو, ملاؤ کیوں پریشان کرتی ہو, میں کوئی ستارے گننے کے لیے آیا ہوں, مجھے کیا پتا کس کی نیکیاں کتنی ہیں, بعض کا تعلق ظاہر بعض کا تعلق باقی سے. تم نے اتنا بڑا سوال کر لیا, تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے, یہ تو علم غیب کی بات. تو حضور نے برجستہ فرمایا کہ وہ عمر فاروق ہے جس کی نیکیاں کتنی. پھر انہوں نے گفتگو آگے بڑھائی, کہا یا رسول اللہ جب عمر فاروق کا یہ حال تو میرے والد کا کیا حال. فرمایا صدیقہ تیرے والد تو صرف ایک نیکی حضرت عمر کی زندگی کی نیکیوں کے برابر. اب غیب پر ایمان نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ اس کو بتاتی, معلوم ہوا کہ یہ بات نہایت لغ اور بک بک کرنے والوں نے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ان پر جناب یہ تھوم دی ہے. چلیے صاحب یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا, تسلی ہو گئی. اب آئیے کہ وہ معراج منامی, خواب کی معراج کی وہ قائل. مولانا بھائی علماء کرام ذرا آگے آ جائیے, مولانا نعیمی صاحب کو یہاں بلا لیں. اب آئیے بڑی تفصیل, اب آئیے یہ تفصیل کہاں کہاں. سب سے پہلے حوالے آپ کے ذہن میں رہیں, علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ پورا باب باندھ کر اس کا جواب دیا ہے کتاب الشفا. کتاب الشفا کی دو شرحیں علامہ شہاب الدین خفاجی اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی بہت کچھ کہا. شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی مدارج النبوت ان میں بھی موجود, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں موجود. اب سب کی تلخیص سنیے کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے معراج جسمانی کا انکار کیا, بالکل صحیح, ہم بھی مانتے ہیں انکار کیا. اب سنیے انکار, تمام علماء اس پہ متفق ہیں تقریباً کہ حضور کو معراج شریف ہوئی 51 سال کی عمر میں, یا کوئی قول کہیں مل جائے تو 50 یا 52 سال کی عمر میں حضور کو معراج ہوئی. اچھا اب بتائیے کہ معراج حضور علیہ السلام کو کہاں ہوئی, کہاں سے ہوئی. قرآن سنیے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام کہاں ہے, مکہ مکرمہ, مسجد اقصا بیت المقدس, وہاں حضور کو معراج. یہ ہے وہ معراج جو جسمانی معراج. اب سنیے معروف قول یہ ہے اور سب اس کے قائل کہ عمر میں اختلاف ہے, اس کو ہم نے اپنی کتاب فضائل صحابہ و اہل بیت نے کوشش کی اس کو نبھانے کے لیے, حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر شادی کے وقت کیا ہے, ایک الگ مسئلہ. اس مسئلے میں سب متفق ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح حضور کا مکہ میں ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں آئیں مدینہ منورہ میں. سمجھے میری بات, بہت آسان, نکاح مکے میں ہوا لیکن حضور کے گھر میں کب آئیں, مدینہ منورہ میں. اب مجھے بتائیے کہ حضور کو معراج کہاں سے ہوئی, مکہ سے. قرآن مجید, جب حضور کو معراج مکہ سے ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں. اب لائیے دلیل, کیا حضرت صدیقہ کا مشاہدہ ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج جسمانی معراج کی وہ قائل نہیں. جب معراج کے وقت میں وہ حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں تھی تو یہ گواہی کیسے مانی جائے, کیسے کہیں گے کیا حضرت عائشہ صدیقہ اس کا انکار کرتی, حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا, میں نے بستر پہ ٹٹولا, حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا, اور لوگ لائے بڑی دلیل نکال کر کے دیکھا. ام المومنین منع کرتی ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی, منامی ہے, خواب میں ہوئی ہے حضور علیہ السلام کو معراج, اور آپ لوگ بلا وجہ کے جلسے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایسے حضرات اگر یہاں موجود ہیں تو چند باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں, ڈنڈا مارے بغیر بھی بات ہو سکتی شرافت کے انداز میں. یہ بتائیے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہی نہیں, ان کی گواہی کیسے معتبر ہو, حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں تو موجود ہی نہیں. یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی. اب ایک سلسلہ رہتا وہ ام المومنین ہماری ماں, تو انہوں نے یہ کیا کہا؟ وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا. کیسے صحیح کہا؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی مدارج نبوت اٹھائی. مدارج نبوت میں شیخ محقق کہتے ہیں حضور کی معراج کی تعداد 34 ہے. حضور کو 34 معراج ہوں, ان 34 معراج میں ایک معراج جسمانی تھی اور 33 معراج حضور علیہ السلام کی روحانی تھی. تو بھائی حضرت عائشہ صدیقہ کسی دوسری معراج کا ذکر کرتی ہیں کہ جن کا واسطہ ان سے بڑا ہے, آیا آپ کے خیال شریف میں؟ وہ اس معراج کے منکر نہیں, اس معراج میں تو گواہی ان کی معتبر نہیں کہ وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں, پھر کیسے کہتی ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اور معراج کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تھی تو حضور علیہ السلام کو وہ معراج روحانی ہوئی. بات بالکل بات بہت اس میں کلام ہے لیکن اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی. تیسرا, ہاف شرٹ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مائکرو فون پر نماز کا کیا حکم؟ پینٹ شرٹ شعار دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک شعار مذہبی ہوتا ہے, ایک شعار قومی ہوتا ہے. شعار کا مطلب سمبل, علامت, نشان. جو مذہبی شعار وہ نہیں بدلتا, جو قومی شعار وہ وقت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. مثلاً قومی کیا شعار؟ عیسائیوں کا گلے میں صلیب ڈالنا, یہ ان کا قومی شعار. سکھوں کا ہمارے امامی کی طرح پگڑی باندھنا اور پیچھے سے شملہ نہ نکالنا, یہ ان کا مذہبی شعار. کرپان ایک خنجر کی طرح ہوتا یہ یہاں لگانا, یہ ان کا مذہبی شعار. ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہننا یہ ان کا مذہبی شعار. زرتشت آتش پرس لوگ ایسے زنار ڈالتے بیچ میں. ایک مالدار قسم کے لوگ چاندی اور سونے کی چین ہوتی اور جو ان کے غریب ہیں وہ دھاگا ڈالتے ہیں اس طرح بغل میں سے نکال کر کے, اس کو کہتے ہیں زنار. یہ ان کی مذہبی علامتیں کہ مسلمان اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, یہ مذہبی شعار. پتلون پہننا, ٹیبل کرسی پر بیٹھنا, یہ اس زمانے میں انگریزوں کا قومی شعار تھا. اب انگریز تو چلا گیا, پورے ہندوستان اور پاکستان اور ترکستان اور جناب مصر جتنے اسلامی ملک, یہ سب جگہ مسلمانوں کا لباس پتلون بن گیا. یہ مسلمان پتلون پہننے لگ گئے, اب حکم بدل گیا کہ پہلے وہ انگریز کی علامت تھی, اب انگریز کی علامت نہیں رہا, لہذا اب اس دور میں پینٹ اور شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن آدمی کو کپڑے وہ اپنانا چاہیے جو اس زمانے کے علماء اور صوفیہ کا لباس. یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی, نماز جائز, ورنہ کیا ہوگا ہم کہ نماز جائز, ایک آدمی دفتر گیا وہ تو ساری نمازیں چھوڑ دے, گھر پر آ کر کرتا پاجامہ پہنے گا پھر پڑھے گا ساری نمازیں, اس سے نقصان ہوگا, دین میں حرج ہوگا. اس لیے یہ قومی شعار ہونے کی وجہ سے اب بدل گیا, تو کوئی پتلون اور بوشیٹ میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے. اب کیا ہے, پتلون میں شرٹ کو گھرسنا یہ منع ہے حدیث شریف میں, کہ حضور علیہ السلام نے کفے سو یعنی کپڑے کو گھرسنے سے منع کیا, کپڑے کو نہ گھرسا جائے, باہر نکال لیں. ایک بات, دوسری بات کیا ہے, آدھی آستین اگر ہے نماز ہو جائے, لیکن جو پوری آستین آستین کو چڑھا کر کے آدھی بنائے یہ کفے سو ہے, نماز کو مکروہ تحریمی کر دے گا. اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی کتاب احکام شریعت, احکام شریعت جو مدینہ پبلشنگ کی ہے کراچی کی چھپی ہوئی, اس کا صفحہ نمبر 17, 18, 19 غالباً یہ ہے, اس پہ پوری 3 صفحے پر یہ تفصیل ہے کہ کفے سوگ نماز کو مکروہ کر دے گی, نماز میں آستین نہ چڑھائی جائے اور اسی طریقے سے نماز پڑھ لی جائے, تو یوں پینٹ اور شرٹ میں نماز ہو جائے. اب آئیے مائکرو فون میں نماز کا کیا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی مولویوں نے یہ کہہ دیا بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز جائے, نہیں نہ جائے, اس کی تفصیل سنیے. لاؤڈ یہ مائکروفون کا مسئلہ نہیں, جب یہ جاری ہوا بحث یہ چلی کہ اس میں میں نے کہا یہ آواز ایمپلیفائر میں پہنچی, ایمپلیفائر نے لاؤڈ میں پہنچائی. اختلاف علماء میں یہ ہوا کہ یہ آواز بولنے والے کی اپنی ہے یا نہیں یا ڈپلیکیٹ. جن علماء نے یہ کہا کہ جو آدمی بولے یہ اسی کی آواز ہے تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ لاؤڈ پہ نماز جائے. اور جن محققین نے, جس میں کون لوگ ہیں, مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب سے بڑے عالم ہندوستان, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے, صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ, صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ, محدث کچھوچی حضرت علامہ محدث اعظم کچھوچی رحمۃ اللہ علیہ, پاکستان میں علامہ ابو البرکات صاحب مفتی اعظم پاکستان. پاکستان جب بنا تو سندھ کے بہت بڑے عالم تھے جو زمانے مفتی اعظم پاکستان کہلاتے, مفتی صاحب داد خان صاحب سکھر کے قریب کہیں رہتے تھے. ایک دفعہ راستے میں کسی نے بتایا تو الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے, ان کے مزار مقدس میں میں نے فاتحہ بھی پڑھی. پاکستان بننے میں بہت بڑے وہ عالم, ان کا فتویٰ علامہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ, مفتی اعظم پاکستان حضرت اللہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی, ان سب کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے جو آواز نکلتی ہے یہ صدا باز گشت ڈپلیکیٹ آواز. جنہوں نے یہ کہا کہ یہ آواز ڈپلیکیٹ, انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس پہ نماز لاؤڈ پر نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ صرف خالی لاؤڈ ہی سے نماز اگر کوئی آدمی اس کی آواز پر سنے تو نہیں ہوتی. اور جن علماء نے کہا کہ نہیں, اس سے نکلنے والی آواز بے عینہ امام ہی کی آواز ہوتی ہے, تو کیا ہوا, انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. اب کیا ہوا, جو باتیں بھی بعد میں جاری ہوں یا ایجاد ہوں اس میں دو رائے کا پایا جانا یہ کوئی بری بات نہیں. لوگ ارے ایک مولا نے یوں کہتے ہیں, ایک مولا نے یوں کہتے ہیں, کیا وکیلوں میں اختلاف نہیں؟ دیکھا نہیں آج کل آپ نے کیا چل رہا ہے, دیکھا آپ نے کتنے شریف لوگ ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے, کیسے ایک دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے, منہ کالا کر رہے ہیں پیلا کر رہے ہیں. دیکھے آپ, کیا اختلاف وکیلوں میں نہیں؟ کیا ججوں میں اختلاف نہیں؟ کل جو فیصلہ آیا کیا تین ججوں نے اختلاف کیا, چھ ججوں نے موافقت میں فیصلہ دیا؟ اب رے کہا جج تو بالکل بے وقوف, بتائیے تین کچھ کہتے ہیں چھ کچھ کہتے ہیں, کیا ججوں میں اختلاف نہیں؟ ایک مقدمہ سیشن میں جاتا, سیشن کا مجسٹریٹ یہ لکھ دیتا ہے سیشن کا جج اس کو پھانسی دی جائے, وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہاں سے بری ہو جاتا. آپ یہاں عجیب جاہل حکومت نے جج بٹھا دیے, ایک کہتا پھانسی چڑھا, دوسرا کہتا ہے کہ چھوڑ دو. چلیے اس نے چھوڑ دیا ہائی کورٹ میں, وارث جو تھے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے, سپریم کورٹ نے کہا نہ پھر پھانسی لگنی چاہیے. کیا ججوں میں اختلاف نہیں؟ تو بھائی علماء میں اگر کوئی اختلاف ہے مسائل میں تو یہ کوئی بری بات نہیں. سمجھ گئے؟ جن علماء نے کہا کہ لاؤڈ میں نماز جائز, ان کے نزدیک لوگوں کی ہمدردی تاکہ لوگوں کو نماز آسانی سے ہو جائے, پریشانی نہیں ہو, کتنا ہی مجمع ہو تو لوگ نماز پڑھ لیں, ان کے نزدیک قوم کی بھلائی. اور جنہوں نے کہا نہیں ہوتی, ان کے نزدیک قوم کی بھلائی ہے کہ جناب قوم کو اس سے بچایا جائے. خود میں لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھاتا, دونوں مسئلے میں نے بیان کر دیے. یہ نہیں کہ آپ یہاں آن کر کل کہیں بھائی مولانا یہ مسئلہ بیان کر لیا تھا لاؤڈ بند کر دو, تو علماء میں اس میں رائے میں اختلاف ہے. اب جو حضرات ایک رائے کو قبول کریں ان سے کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں, ہم اگر نہیں پڑھاتے تو ہمارے یہاں بھی لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ اس سے جو نکلتی وہ کیا ہے, اب صدا باز گشت یہ کیا ہے, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکو, اور اس میں کہیں گے ہم اپنی زبان میں صدا باز گشت فارسی. اچھا اب آئیے یہ کیا ہے, غور سے سنیے. آپ کہیں پہاڑوں میں چلے جائیں, جہاں پہاڑوں جنگل, اس میں آپ آواز نکالیں آپ نے منہ بند کر لیا, پیچھے سے آواز آئے گی یہ جو پیچھے سے آواز ہے یہ آپ کی آواز نہیں, یہ ڈپلیکیٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں اسی طرح آپ پل کے اوپر سے گزریے, کوئی دھوبی کپڑے دھو رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس نے کپڑے کو پٹک دیا ہوگا, بعد میں اس کے پٹکنے کی آواز آپ کو آتی ہے. یہ ہے صدا باز گشت. کسی گنبد میں آپ چلے جائیں, آپ وہاں کہیے تھوڑی دیر کے بعد آواز ٹکرا کے نکلتی تو لوگ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آواز ایمپلیفائر میں ٹکرتی, ٹکرنے کے بعد اس سے ایک ڈپلیکیٹ آواز پیدا ہوتی ہے جو بولنے والے کی اپنی نہیں ہوتی. یہ ہے فنی معاملہ, اب جس پہ چاہے وہ عمل کریں. اچھا اب آئیے.